الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ایک رباعی میں ارشاد فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں اس کے لیے بانی طرف منزل ہے
سبحان اللہ
کیوں اس کے لیے بانی طرف منزل ہے اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ افضل اور اعلی چیز کو داہنی طرف ہونا چاہیے اور جو اعلیٰ اور افضل نہ ہو اس سے کم درجے کی ہو اس کا مقام بائیں طرف ہے اگر مجلس میں کوئی بڑا آ جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کو داہنی طرف جگہ دی جائے کوئی اچھا اور افضل کام کرنا ہو تو اس کو داہنے ہاتھ سے کیا جائے مختصر یہ ہے کہ داہنی سائڈ رائٹ سائڈ یہ بانی سائڈ لیفٹ سائڈ سے افضل ہے. افضل چیز کے لیے اسلام میں داہنی سائڈ رائٹ سائڈ مقرر کیا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ساری کائنات سے اللہ تعالی کے عرش سے بھی افضل ہے.
بے شک
کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. اور تیسری بات جب آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو مدینہ پاک قبر انور کعبے کے بائیں طرف ہے,
جی
شمال میں ہے. تین باتیں ذہن میں آ گئی, افضل چیز داہنی طرف ہونا چاہیے اور حضور کا مزار کعبے سے بھی افضل ہے بلکہ عرش الٰہی سے بھی افضل ہے. لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے, کعبے سے مدینہ منورہ شمال میں بانی کر دیں. اب ایک الجھن پیدا ہوگی, ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کا مزار پاک کعبے کے داہنی طرف ہو
جی
اور یہاں بانی طرف ہے. یہ الجھن عاشق رسول کے ذہن میں پیدا ہوا اور اعلی حضرت نے ہر الجھن کو سلجھایا اور دلیل کے ساتھ سلجھایا. یہ میرے مجدد کا کمال ہے.
بے شک
الجھایا نہیں ہے, ہر الجھن کو سلجھا دیا.
بے شک
ایک الجھن ہے جو کسی بد مذہب کے ذہن میں آ سکتی ہے, اعلی حضرت اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. پہلے مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں, کعبے سے اگر
تربت
شہ حاضر ہے, اعلی ہے, افضل ہے, پھر سوال قائم کر رہے ہیں کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. پھر مدینہ بائیں طرف کیوں ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پھر اعلی حضرت دوسرے مصرے میں دوسرے شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں. اس فکر میں, اسی سوچ و وچار میں جب دل کی طرف دھیان گیا,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور وہ دل ہے.
سبحان اللہ,
فرماتے ہیں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اللہ کی قدرت اور بناوٹ پر میری نظر گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ انسان کا دل پورے وجود سے اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ نے اس کو بائیں طرف رکھا ہے. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ کعبہ جو ہے یہ جسم کی طرح ہے اور مصطفیٰ کا مزار دل کی طرح.
کتنی
آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا تھا دیا. امام احمد رضا کا یہ کمال ہے, ذہن میں رکھ لو. اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ یعنی کعبہ جسم ہے اور وہ یعنی مدینہ دل ہے, مصطفیٰ کا مزار پاک یہ دل ہے. مطلب یہ ہے نبی اکرم کا تربت کسی تربت کا ساری دنیا کی زندگی کی ضمانت ہے. جس طرح دل ہے تو آنکھ بھی زندہ ہے, دل زندہ ہے تو کان بھی زندہ ہے, دل زندہ ہے ہاتھ پاؤں زندہ ہے, اور دل زندہ ہے تو پورا وجود زندہ ہے. میرے نبی بھی زندہ ہے, یہ عالم بھی زندہ نظر آ رہا ہے. دوسرا فرماتے ہیں جب اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ کعبہ جسم ہے اور وہ مدینہ وہ تربت پاک. امام احمد رضا نے اس ایک مصرے ایک رباعی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ذکر کر دیا اور پھر بھول کر فرمایا یا رسول اللہ تو زندہ ہے بندہ،
بے شک
تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں سب سے اعلیٰ افضل اولا و بالا و بالا ہے، ساری نعمتیں اسی ایک نعمت عظمیٰ کے صدقے میں دنیا کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ساری دنیا سے اعلیٰ افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی،
بے شک
اللہ تعالیٰ نے حضور کو نعمت عظمیٰ بنا کر پیدا کیا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری ہیں اور ان نعمتوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کا ثبوت کر دو، لیکن نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہیں میلاد کی شکل میں تو لوگ ثبوت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنی نعمت بنایا، ارشاد فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے مری ہوئی زمین کو زندہ فرما دیا، یہ پانی ایسی نعمت ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جو زمین ہریالی اگانے سے عاجز تھی رب نے پانی اتار کر اس میں ہریالی اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی، حالانکہ رب العالمین بغیر پانی کے بھی اس زمین سے ہریالی اگانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے، لیکن کیوں فرما رہا ہے کہ پانی سے میں نے زمین کو زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کی نعمت کی قدر کرو، یہ پانی نالیوں میں بہانے کے لیے نہیں ہے، اس کی شراکت کو دیکھو کہ مردہ زمین کو زندہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب زمین زندہ ہوتی ہے تو اناج اگاتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے تو کیلے اور انار اگاتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے تو روٹ اور پھل اگاتی ہے، یہ ساری نعمتیں اس ایک پانی کی وجہ سے ہے جو کائنات عالم میں لوگوں کے لیے لذیذ کھانے اور خلق گائیں تیار کرنے کا ذریعہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی اس نعمت کو مجمع کر کے اور اس کی تشریح بیان کرے کہ پانی کی یہ خصوصیت ہے، پانی کی یہ خصوصیت ہے، اللہ نے اس میں یہ کمال پیدا کیا ہے، تو یقیناً اس کا یہ ذکر کرنا اللہ کی قدرت کا ذکر کرنا ہے اور اس ذکر میں ثواب بھی، اب اگر کوئی وہابی پوچھے کہ اس کا ثبوت کہاں ہے کہ پانی کے فضائل بیان کیے جائے، ارے اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے لوگوں کے لیے نعمت کا ذکر کیا، اس کا چرچا کرو، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو، ہم دودھ پیتے ہیں یہ دودھ اللہ کی ایک نعمت ہے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اے لوگوں ان پلے ہوئے جانوروں نے تمہارے لیے سبق حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع ہے. یہ بھینس یہ گائے جو ہمارے اونٹوں پر بنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہا ہے. اس سے ہم بھی بھینس کو دیکھو جس کے پیٹ سے ہم تمہیں کیا کھلا رہے ہیں کیا کھلا رہے ہیں. ارشاد فرماتا ہے کہ لئن نسقیکم مما فی بطونہی اس گائے اور بھینس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے ہم تم کو پلا رہے ہیں تمہیں دودھ عطا کر رہے ہیں. مل پہن بھر سوت امین ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم نے نکالا لبن خالصا شائبا للشاربین ایسا میٹھا پینے کے لیے دودھ تمہارے لیے ہم نے نکالا. میں اس کے دل سے جہاں گوبر ہے قرآن فرماتا لمبئی میں فرش ہوا زمین ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے اور پروردگار عالم فرماتا ہے میری قدرت دیکھو ان دونوں کے بیچ میں سے تمہارے پینے کے لیے میں نے خوش ذائقہ ٹیسٹ فل دودھ نکالا. وہ دودھ کی بغیر اس کے مٹھائی نہ بن سکے وہ دودھ جو بغیر دودھ کے تمہاری چائے نہ تیار ہو وہ دودھ جو تمہارے لیے کھیر میں اور دنیا کی ہزاروں چیز میں جو شامل ہوتا ہے گھی اس سے بنتا ہے دہی اس سے بنتا ہے. یہ تفصیلات دودھ کی فضیلت میں ہے. اگر کوئی دودھ کی فضیلت اللہ کی اس نعمت کا ذکر لوگوں میں کرے یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس کے لیے آپ ہم سے ثبوت نہ مانگے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیے شہد آپ کھاتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے رب تو لوگوں اللہ تعالیٰ نے شہر کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. شہر کی مکھی کو پروردگار عالم سکھا رہا ہے اور اس کے ننھے دل میں اپنا پیغام بھیج رہا ہے. رب نے انبیاء کرام کی طرف تو بڑی بڑی وحی بھیجی وہ وحی نبوت ہے لیکن ایک تحریر کیے کی طرف وہی بھیج رہا ہے انتخاب کرنا رہا ہے شہد کی مکھی کو. اتنا زہریلا ہے اگر آپ کے گال پر بیٹھ کر انجیکشن لگا دے تو یہ گال ٹماٹر جیسے سرخ ہوتا ہے اور شام تک کر وہ بے چینی محسوس کریں. اس کیڑے کو رب فرماتا ہے تو آج رب نے اس شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. کیا وحی ہے کیا سمجھایا ہے ارشاد فرماتا ہے شہد کی مکھی اپنا گھر بنا پہاڑ میں جا کر یا درخت کی شاخ پر یا مکان کی چھت کے نیچے اپنا گھر بنا. ہر شہد کی مکھی کی ہی جگہ گھر بناتی ہے. چوتھی جگہ اگر گھر بنایا ہے تو کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے 100 روپیہ انعام. رب نے وہی بھیج کر اس کو بتایا اپنا مکان پہاڑ میں یا درخت کی شاخ پر یا مکان کی چھت میں بنانا. آج تک یہ مکھی اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا لکڑ دادا، اس کا شکر دادا، اس کا پھکڑ دادا، جتنے تھے سب اپنا مکان کی بھی جگہ بناتے ہیں، اور آئندہ میں بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا پھکڑ پوتا جتنے آئیں گے سب انہی جگہ گھر بنا لیں گے. رب نے سمجھا دیا وہی کے ذریعے تین جگہ مکان بنانا اور کہیں مکان نہ بنانا. اور ہمارے پاس 25 بارے کی وہی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے. اس کے پلاٹ پر مکان بناتا ہے، یا مکان بنائے گا تو دو فٹ ادھر گھسے گا، دو فٹ ادھر گھسے گا. ارے شہد کی مکھی سے ہی برس حاصل کرو، اس سے ایک وہی اتری ہے اور کیسی زبردست فالوور ہے اللہ کے پرے بات.
بے شک
یہ شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا، اور دوسرا حکم دیا سرما کو مکان بنانے کے بعد ہے شہد کی مکھی کسی باغ میں جانا، اپنا پیٹ بھرنا پھول اور پھل کے ذریعے، وہ پھول پتھیلا ہو، کڑوا ہو اور تمہارے لیے مزیدار نہ ہو، لیکن کسی دوسری جگہ جا کر کھانے پینے کی ضرورت مت کرنا. شہد کی مکھی نیم کا پھول دوستی ہے، نیم کے پھل سے مچھلی کاٹتی ہے، لذت نہیں دیکھتی بلکہ اللہ کا حکم دیتی.
بے شک بے شک
پہلا کڑوا کھا کر کے زندگی گزارتی ہے. اے مسلمان، ہم حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے. ایک شہری کا کیڑا گھر بنانے میں بھی اس کا لحاظ رکھتا ہے اور کھانے پینے میں بھی اس کا لحاظ رکھتا ہے.
بے شک
یہ ایک شہد مکھی اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. اور تیسرا حکم پروردگار عالم نے یہ دیا ہے، قرآن فرماتا ہے فصلوں کی سو بولا رب کے سو بولا. اے شہد کی مکھی کھا کی طرف نے گھر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اللہ کا وہ راستہ چلنا جو تیرے یہ بہت آسان ہے. یہ اللہ کے راستے پر چلتی ہے، باپ کے نکلی گھر کی طرف کبھی 10 منٹ لگتا ہے، اور اس 10 منٹ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتی ہے. شہد کی مکھی اللہ کے راستے پر کیسے چلے گی؟ اس نے حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے. اللہ کا کون سا راستہ ہے وہ مکھی چلے گی؟ مفسرین فرماتے ہیں رب کا ایک آسان راستہ یہ ہے، قرآن فرماتا اللہ یو سلون نبی. رب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر ضرور پڑھتا ہے، ضرور بھیجتا ہے اپنا نے شہد کی مکھی کو یہی راستہ بتایا ہے. اے شہد کی مکھی کروا پھیلا رس کی طرف اپنے گھر جب جا تو خاموش مت جانا، میرے محبوب پر ضرور پڑھتے ہوئے. جب یہ ضرور پڑھتے ہوئے پھیلا کروا پھیکا رس پی کر کے گھر پر جاتی ہے تو سب فرماتا ہے میرے حکم پر اس نے عمل کیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے شراب مختر بنا ہوں. یہ شہد کی مکھی اپنے گھر پہنچتی ہے تو جاتی ہے اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، وہاں جا کر پھونکتی ہے، الٹی کرتی ہے، تو جب فرماتا اس کے پھونک میں اتنا اتنی کرامت پیدا ہو جاتی ہے کہ شفا اپنی اس کے خون میں سب نے شفا رکھتی ہے. اللہ کے حکم پر عمل کیا اور مصطفیٰ کا نام لے کر گھر پہنچی، وہ پھونکتی ہے تو شفا بن جاتی ہے، پھونکے اور سب جاتے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کوئی اپنا دھوپ نہیں جان سکتا، لیکن شہد کی مکھی کا دھوپ سب جانتے ہیں. ارے 500 روپیہ بھی لوگ لیتا ہے، تمہارا دھوپ اگر کسی کے کپڑے پر پڑ جائے تو پانی کے دھوتے اور کہے اتنا خراب خود میں نے ان پر تھوک دیا, لیکن یہ شہری کا کیڑا تھوکتا ہے تو مولانا بھی کاٹتا ہے اور جاہل بھی کھاتا ہے, عالم بھی پیتا ہے جاہل بھی پیتا ہے, اور بڑے بڑے منسٹر پیتے ہیں کھاتے ہیں پھوکتی ہے کھاتا سب ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس میں بیماروں کی شفا بھی ہے, نوجوانوں کی طاقت بھی ہے. اے لوگوں, اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے, اس نعمت کا ذکر اگر ہم کریں تو یہ سب ثواب کا کام ہے. کوئی مانگے, کوئی ثبوت مانگے کہ یہ ثبوت کہاں پہ ہے کہ مجمع جمع کر کے شہد کی مکھی کا ذکر کر رہے ہو. اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا عبادت ہے اور قرآن کا حکم ہے. وہ اما نعمت یہ تنہید ہے, یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر قرآن نے کر کے دنیا کو یہ احساس فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اگر اس کا ہم ذکر کریں گے تو کتنا سوال ہوگا نعمتیں اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر اللہ کی تمام نعمتوں ہر نعمت کو الگ الگ بیان کرو گے الگ الگ سلام ملے گا, اور مصطفیٰ کا ذکر کرو گے تو ہر نعمت کے چرچا گھر میں کر سو گے.
بے شک
میلاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی پڑھا جاتا ہے, آپ کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور حضور پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت لاؤ. سنو, ثبوت ہم گھر سے دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو چکا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا کیا. جنت کے حال میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح اللہ نے پڑھایا, اور جب نکاح پڑھا لیا تو حضرت آدم بیوی سے ملنا چاہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہیا آدم, اے آدم رک جا. حضرت آدم رک گئے اور حضرت حوا سے ملاقات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے عرض کیا مولا بیوی سے نکاح ہو گیا ہے اور مجھے ملنے سے روکا جا رہا ہے. رب نے فرمایا بیوی کا مہر ادا کر. حضرت آدم نے کہا بیوی کا مہر کیسے ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نسل سے آخر زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے, ان پر صلاۃ و سلام پڑھو.
سبحان اللہ.
ان پر صلاۃ و سلام پڑھو. حضرت آدم نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 17 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نکاح کے بعد پڑھا ہے. یہ حدیث حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں رب نے حضور کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا اور آدم سے درود و سلام پڑھوایا. یہ بات اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ ذکر بلا سکے رسول کرنا اللہ کا طریقہ ہے, اور صلاۃ و سلام پڑھنا حضرت آدم کا کی سنت ہے.
سبحان اللہ.
وہ پہلے دن یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا تھا کہ نبی کی ولادت کا ذکر بھی ہو اور بعد میں صلاۃ و سلام ہو. آج تک سنی جنتی اس رواج کو اپنی محفلوں میں قائم رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں بھی کہتا ہے اس کا ثبوت, اس کو ثبوت مانتا ہے. دیکھو, گھر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ گھر کے سارے رسم و رواج کو جانتا ہے, اور جو گھر کے آؤٹ ہو گیا باہر چلا گیا اسے کیا مطلب, کیا معلوم کہ میرے ابا اما کیا کام کرتے تھے. غدار جو ہے گھر کے رواج سے یہاں واپس ہوتا ہے, اور وفادار اپنے آبا و اجداد کے ہی تو رسم و رواج سے واپس ہوتا ہے. الحمدللہ ہم جنتی ہیں. جنت میں جو رواج پہلے اللہ نے جاری کروایا تھا, آج تک ہماری مہر السلام کا ذکر میلاد کے بعد جاری ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول.
بے شک
شیطان یہاں پر سنیوں کو مسگائی کرتا ہے اور شیطان کی شکل میں گمراہ کرتے ہر چیز میں ثبوت ہمارے نوجوانوں سے مانگتے ہیں. ہمارا نوجوان کنفیوز ہوتا ہے, یہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے اور انہیں کنفیوز کرتا ہے. شیطان ایریل والا بن کر نہیں آتا ہے, شیطان گاندھی لگ کر آتا ہے. اونچا کرتا نیچا کرتا اونچا پیجامہ پہن کے آتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ صراط مستقیم والا ہے. اور یہ میں اپنے گھر سے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کو جب نبی کی گستاخی کی وجہ میں جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کیا کہا, اللہ میرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں جس صراط مستقیم ہی پر بیٹھا ہوں. شیطان ادھر ادھر ڈنڈی میں جھک مارنے نہیں جائے گا, وہ صراط مستقیم کا روپ دھارن کرے گا. قرآن فرماتا ہے اور وہی سے تمہیں گمراہ کرے گا. دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, شیطان بولا قال أرأيتك هذا الذي كلمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تو نے آدم کو میرے اوپر بزرگی دے دی, اگر قیامت تک تم نے مجھے جینے کا چانس دیا تو آدم کی اولاد کو پیس ڈالنا. صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے سارے مسلمانوں کو پیس ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان بولتا ہے اتنا قلیلا, لیکن تھوڑے مسلمان آخر تک میرے دھندے میں نہیں بھٹے. وہ مسلمان جو میرے پھندے میں نہیں پھنسیں گے, سنو اس کی مثال. آپ نے پرانے زمانے کی چٹھی دیکھی ہے, یہاں پر بھی گھوسیا میں بھی کہیں ہوگی, نیچے ایک پتھر اوپر ایک پتھر بیچ میں ایک کھوٹی ہوتی ہے, اس میں اوپر والا پار چلایا جاتا ہے اور گیہوں لے کے مٹھی اس کے اندر ڈال کر کے ہماری ماں بہنیں گھماتی تھی. جو اندر چلتا پھرتا تھا چلت پھرت اور کشت کرتا تھا سب کا سب گول آٹا بن کر نیچے گر جاتا تھا. جب چکی ہماری ماں بہنیں اٹھاتی تھی تو اس میں چند گیہوں کے دانے جو کھوٹی سے چپکے رہتے تھے وہ پیستے نہیں تھے. وہ چکی میں پھنسنے کے بعد بھی پسے رہتے تھے اور جو چٹک پھرک کرتے تھے گلی گلی گھوم رہے تھے سب کے سب پس کر کے آٹا بن گئے. جو آٹا بن گئے ان کا استعمال نیچے ہو گئے, اور جو نیچے آٹا بن کے گرا اس کا گھاٹا کیسے لگا وہ تو جملوں میں آپ سمجھ لیجیے. ہماری ماں بہنیں اس آٹے کو اٹھاتی اور ایک برتن میں ڈال کر اس پر پانی ڈالتی, اور پانی ڈال کر ہلو ہلو نہیں زور زور سے مار بھوسا مار مار اس کو ساننا شروع کرتی اور اس کو ایسا بناتی کہ بالکل مکسر میں جیسے بنایا جاتا ہے. جب وہ آٹا تیار ہو جاتا تھا تو نیچے چوکی ہاتھ میں دلنا اور پھر اس کا سر پکڑ پکڑ کے موڑ موڑ کر کے توڑ دی تھی, اور ایک لوہی چوکی پر رکھ کر بیلنے سے بیل دی تھی, اور بیل بیل کر کے ان حضرت آٹا کو لمبا کر کے روٹی بنا دیا. یہ روشنی سے تھا ادھر کالے خان توا تھا گرما کر انتظار کر رہے تھے. کم ہیئر مائی ڈیئر بہت وقت پھر کر کے آیا ہے, روٹی کو توا پر ڈال دیتی اور توا گرم تھا پیٹھ بیچ سے جاتی تھی اور پھر الٹ کر کے کھوبڑا بھی پیٹ دیتی تھی ادھر سے بھی ادھر اور گرم گرم روٹی. اور ہم کاری ہمارا ہاتھ صلاح الدین صاحب کے دسترخوان پر بیٹھے تو واقعی گرم گرم روٹی آئی اور اس میں تالے کی گرمی کے نشان بھی تالے تالے نظر آ رہے تھے، گرم گرم روٹی بہت مزے دار، یہ جل بھول کر کے کاٹا آیا تھا اور ہماری خوشی کا ذریعہ بن گیا، ایک روٹی میں نے ایک مولانا نے اس طرح سے اٹھائی اور اس کو چار ٹکڑے کیا، دیکھیے سزا پر سزا، چار ٹکڑے بھی کبھی چین نہیں ملا، پھر ایک ایک لکنے کے سائز کا اس میں سے توڑا، گرم گرم گوشت کا مسالہ مرچی والا، اس گرم مسالے میں اس کے گھوڑے کو ڈال دیا اور منہ پھیر کر کے آیا ہے، جب تیری چدر فکر کی سزا یہ ہے، اس کو وہاں ڈالا، ابھی بھی سزا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھر یہ 25 سپاہی تیار تھے، 32 سپاہی نے اسے ٹھنڈ پہنچا، ایسا اس کو مچھر کیا ہولیا گرم کر دیا اور چلا گیا جہنم، آیا تھا گیہوں بن کر کندھے پر رکھ کر آیا تھا، بائک پر رکھ کر لایا گیا تھا، ماروتی میں رکھ کر لایا گیا تھا، مزدور کے سر پر رکھ کے لایا گیا تھا، جب تک وہ آیا تھا اور چکی میں گیا نہیں تھا، چلک بھگت نہیں کیا تھا تو نام اس کا تھا
گیہوں،
اور چلک بھگت کر کے جب نیچے اجتماع میں آیا تو
آٹا،
اس کا نام بن گیا آٹا، اور جب آٹا بن گیا تو اس کو کیسا گھاٹا لگا، شروع سے لے کر آخر تک گھاٹا ہی گھاٹا، اب وہ پیٹ میں گیا، ارے رات کو پیٹ میں رہا، صبح ہوتے ہوئے چین ہی نہیں آئی کبھی پار، اور ایسا کڑی پار ہوا کہ اپنا بھی اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سونگنا تو درد کے پاس، یہ ہے پسنے والوں کی سزا،
کیا بات،
اب سمجھتے ہیں اسے کیسے، شیطان جو میں نے مثال دیے، شیطان کہتا ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، تو اے اللہ اگر تم نے قیامت تک مجھے زندہ رکھا تو میں اس کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو گمراہی کی چکی میں ڈال کر کے پیس
ڈالوں،
یہ سب کو پیس کر کے آٹا بنا کر کے گھاٹا لگا دے گا، لیکن کہتا ہے شیطان اتنا خریدا، لیکن کچھ ایسے پکے ہوں گے کہ وہ پسیں گے نہیں، جتنی بھی چکی میری گھومتی رہے گی وہ پھنسنے کے بعد بھی بچے رہیں گے، کون سے دانے، گیہوں کے وہ دانے بچے رہتے ہیں چکی میں جو کھونچی کے قدم کو پکڑے رہتے ہیں،
بے شک،
اور عربی میں کھونچی کو کتب کہتے ہیں، کتب جو کتب شاہ گلیوں کے قدم کو پکڑے رہے گا شیطان کی چکی سے بچتا رہے گا، اور وہی لوگ تھوڑے ہوں گے، ارے جو آلہ حضرت کا قدم پکڑ لے گا، مفتی اعظم کا قدم پکڑ لے گا، تاجی شریف کا قدم پکڑ لے گا، شیطان کی چکی میں بھی اگر کر گیا تو وہ پچھلے سے
محفوظ رہ جائے گا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
اس لیے اللہ تعالی کا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے، اور تمہارے دل کا کنیکشن ان اللہ والوں سے ہو جائے گا تو روشنی ہی روشنی ہوگی،
بہت خوب،
دیکھو یہ روشنی ہے کہ ایسی روشنی حاصل کیا کرتے ہیں، وائر لگاتے ہیں بغیر وائر سے روشنی آتی ہے،
وائر لگاتے
ہیں کوئی بےوقوف بڑا سخت لائٹ لگا دے اور اس نے وائر سے کنیکشن نہیں کیا، یا ایک وائر جوڑا دوسرے کی کہنے لگا مجھ کو ضرورت نہیں میں تو موہیت ہوں، ایک ایک کام کرے گا تو زندگی بھر سوئچ پر نیچے اوپر ہاتھ کرتا رہے، انگلی ہٹ جائے گی تمہارا جیو کا بند نہیں کرے گا، وہاں دو تار ہونا چاہیے، دو وائر، ایک وائر کو کہتے ہیں کھیت، فیس اس وائر کو کہتے ہیں جس میں کرنٹ سے چلتا چلتا رہتا ہے, اور ایک وائر ہوتا ہے نیل کرنٹ جس میں کرنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ سادہ ہوتا ہے. لیکن کرنٹ والا وائر اگر اس کو زبان ملے تو وہ آپ سے کہے گا کہ اے لوگوں, میرا کرنٹ اور میرا نور اسی وقت ملے گا جب کہ نیوٹرن کا وسیلہ لیا گیا.
بہت خوب.
اگر نیوٹرن کو ہٹا دیا گیا تو یاد رکھنا ایسے تمہارے اندھیرے کمرے کو روشنی نہیں دے سکتا ہے. کسی طرح بلا تمثیل دل کے اندھیرے کو دور کرنا ہے تو اللہ کی وحدانیت کیا وائے اور مصطفیٰ کی رسالت کیا وائے, ان دونوں کو دلوں سے جوڑ دو تمہارے دل کے نہان کھانے میں روشنی پیدا
ہوئے.
اور دوسرا ایک وائر ہوتا اس کا نام ہے ارتھی. ارتھن نہ نیوٹرل ہے نہ فیز ہے, اس کو کیوں جوڑتے ہو؟ اس کو اس لیے جوڑتے ہیں کہ کبھی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سپلائی ہوتا ہے, تو ارتھن کا کام ہوتا ہے کہ اس کرنٹ کو جو ایکسٹرا سپلائی ہوا ہے وہ اس کو اپنے دل میں نکال کر کے اور قبر میں لے کے چلا جاتا ہے. ارتھن کہاں رہتا ہے؟
قبر میں
نیچے رہتا ہے. وہ ارتھنگ کا کام ہے, یہ قدر والے کا کام ہے کہ پاور ہاؤس کے جلال کو ٹھنڈا کر دے. اسی لیے ایک طرف توحید, دوسری طرف رسالت اور تیسری طرف ولایا, یہ دو وائر ٹوٹتے ہیں تو روشنی آتی ہے, اور تیسرا وائر اگر جڑ جائے تو جلال سے محدود ہوتے ہیں. اللہ کا جلال بندوں پر اترتا ہے تو اولیاء کرام کی نسبت جلال سے ہونے میں
سبحان اللہ.
میلاد النبی کا مقصد یہی ہے, صرف وحید مت کرو, اللہ کی توحید کے ساتھ اس نبی کا اپنے دلوں میں محبت کا تار جوڑ دو جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور آیا, اس نور سے کنیکشن کرو. اور وہ پوروں کا افطار یقین فرمایا, اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑ دو. میلاد النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھنڈا نکال لیا, نعرے لگا لیا, اچھل کود کر لیا, یہ سب دوسرا نمبر ہے. پہلا نمبر حضور کے میلاد کا تین مقصد ہے, تین مقصد.
جی جی.
وہ تھری پوائنٹ پروگرام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے, اور ایمان کے بعد تو اب سے روح ہو تو اب سے روح نبی کی تعظیم اور تقریب کرو. اور تیسرا پوائنٹ ہے تو شب روح ہو کرتا ہوا اصیلا, صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو, اس کی عبادت کرو. یہ تھری پوائنٹ پروگرام میلاد النبی کا ہے, پہلے عقیدہ, پھر احترام رسول, اور پھر عبادت اور پریکٹیکل زندگی. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ آپ کے پرانے گھروں میں زنجیر رہتی تھی, زنجیر اس میں تین کڑیاں ہوتی تھی, ایک پلے کے اندر اور اوپر والی چوکھٹ میں جہاں تالا لگایا جاتا ہے, اور تیسری کڑی ان دونوں کو سنبھالتی, نیچے والی کو بھی اوپر والی کو. نہ یہ پلے میں ہوتی تھی نہ چوکھٹ میں ہوتی تھی, بلکہ یہ الگ رہتی تھی, لیکن اس کو بھی پکڑ کے رکھے, اس کو بھی پکڑ کے رکھے, یہ ہوتا تھا. اور اب تالا اس میں جو لگایا جاتا تھا, ہمارا اندر کا سامان محفوظ رہتا تھا, چور اس میں گھس نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین پوائنٹ دیا ہے, تین کڑیاں بھی ہیں, یہ ایمان اور عقیدہ یہ آپ کے دل کے پلے میں ہے, اور نماز اور روزہ روزہ یہ تمہارے عمل کی کڑی ہے, اور دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت کی کڑی رکھی ہے. اس لیے نبی کی محبت اگر ہے تو ایمان کی کڑی بھی سلامت ہے, اور یہ عمل کی کڑی بھی سلامت ہے. اور بیچ کی کڑی اگر ٹوٹ گئی تو کنڈولم جیسے ادھر یہ لٹکے گی, اور 72 لیور کا تالا وہ لٹکتا رہے گا, آپ کا دروازہ کھل جائے گا. بیچ کی کڑی ایمان کو بھی سنبھالتی ہے, عمل کو بھی سنبھالتی ہے. اگر صحابہ رسول کی کڑی ٹوٹ گئی, نہ ایمان کام آئے گا اور نہ عمل کام آئے گا. گھس گھس کر کے ماتھا کالے سے کالا کبھی دے کر کر دو, لیکن رب سال فرماتا ہے عامل تمنا کے بدن تسلا لوگ آئیں گے اپنا حساب کتاب کے لیے, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے عامل عمل والے ہوں گے, ناقبت وہ محنت کر کے آئیں گے, حجت واپس ادھر خدمت ادھر محنت, لیکن جب فرماتا ہے عمل بھی ہوگا محنت بھی ہوگی, تسلا نارد آمیا جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں بتا دیے. بولو ان کا عمل کام کیوں نہیں دے رہا, محنت کیوں نہیں کام دے رہی ہے؟ اس لیے کہ بیچ کی کڑی انہوں نے توڑ دی. احترام مصطفیٰ سے منحرف ہو گئے, کہتے وہ ہمارے جیسے بشر ہیں, وہ کہتے ہیں گھر کا مٹی میں مل گئے, نہ جانے کیسے کیسے اغلم غلم دائرہ بلاتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے حبیب کی محبت سے جس کا دل خالی ہوتا ہے, انتہ بتا اور معلوم وہاں تم لا کا شروع, اس کا سارا عمل برباد ہو رہا ہے.
بے شک
میلاد النبی کے فری پانی کا پروگرام ہے, سنیو عقیدے کی حفاظت کرو اور احترام رسول کا دامن تھامو. یہ دو کام تو ہمارے سنی بڑی مضبوطی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور تیسرا نام ہے تو سب بے ہو گرتم و اصیلا, صبح و شام اللہ کی پاکی بولو, عبادت کرو. تم نے جو کام کر لیا صرف ایک کام باقی ہے, عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو. جب یہ کام کرو گے تو میلاد النبی کا پورا مقصد پورا.
بے شک
بہت اٹھایا اور ہاتھ اٹھاؤ کر نماز پڑھیں گے. بہت سے لوگ ہیں یہاں ماشاء اللہ گھوسیا آنا میرا پڑھے گا بیٹا پڑھے گا نا. ہاں گھوسیا آنا میرا یہ بالکل باحید اور با مقصد ہو جائے گا. الحمدللہ میں گھوسی کا رہنے والا ناگپور کا نہیں, گھوسی کا رہنے والا, اور ہماری زبان میں وہاں گھوسی کو جب بگاڑنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں گھوسیا گیا تھا. گھوسی کو بگاڑتے ہیں جیسے روٹی ووٹی پانی وانی ایسے گھوسی گھوسیا. تو یہ گھوسیا بگڑنے کے بعد میں آیا کہ گھوسی کو اگر کوئی بگاڑے گا نہیں تو گھوسیا بنے گا, وہ بھی گاؤں اور وہ بھی گاؤں. ہم بگڑنے والے نہیں, گھوسی کو سیدھا کرو تو گھوسیا, اور گھوسیا کو سیدھا کرو تو گھوسی. آج گھوسیا میں گھوسی والا
گھوسا.
تو میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں, ان کی لالم نبی کا عقیدہ احترام رسول اور عبادت. جس طرح سے میرے دوست عقیدے کی اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں, عمل کی اہمیت کو بھی سمجھو. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. آپ کے یہاں کار چلتی ہے نہیں چلتے, یہاں تو گھر گھر کار ہوگی بائک ہوگی, اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو پانچ چیزیں ہوتی ہیں, چار چکے ہوتے ہیں کار میں اور ایک انجن ہوتا ہے. انجن کہاں رہتا ہے؟ بونٹ کے اندر چھپا رہتا ہے, انجن نظر نہیں آتا اور چاروں چکے نظر آتے ہیں. ہم اس وقت اسلامی گاڑی اور مسلک کی کار میں بیٹھے ہیں, یہاں بھی چار عمل ہیں, چار چکے ہیں جو نظر آتے ہیں, نماز روزہ حج اور زکات. یہ چار عمل ہیں اور ایک اس کا انجن ہے عقیدہ اور عمل. گاڑی میں اگر انجن خراب ہو گیا تو ڈنلپ کمپنی کا نیو برہان ٹیوب ٹائر منزل پر نہیں پہنچائے گا. یہ چار چکے کا نام گاڑی نہیں ہے, یہ تو گاڑی رہے گی, بھائی گاڑی رہے گی چلے گی نہیں. کبیر داس نے کہا ہے کہ آج لوگوں کی سوچ کا انداز بدل گیا, چلتی کو گاڑی کہیں,
چلتی کو گاڑی کہیں.
اگر بانس گاڑ دیا جاتا ہے, بلی گاڑ دی جاتی ہے تو کیا بولتے گاڑی ہے. گاڑی ہوئی چیز کبھی چلتی نہیں ہے, لیکن کار کو لوگ کیا بولتے ہیں,
گاڑی.
گاڑی ہے, ارے گاڑی کہاں تو چل رہی بھاگ رہی, بالکل الٹا نام. چلتی کو
گاڑی کہیں,
گاڑی کہیں, کھڑے پیڑ کو سویا. آپ کے یہاں گاڑی اور سویا کا ساتھ بنتا ہے, نہیں بنتا. سوئے کا پودا جو ہے ایسے نیچا کھڑا رہتا ہے, لوگ بولتے سویا سویا, سویا کا کھڑا ہے, الٹے ہی نام بولتے ہیں. جو چلتی ہے اس کو بولتے گاڑی ہے, اور جو کھڑا ہے اس کو بولتے سویا ہے. تو کبیر داس کہتا ہے لوگوں کے وچار بالکل اوندھے ہو گئے ہیں, چلتی کو گاڑی کہیں, کھڑے پیڑ کو سویا, اور رنگی کو نارنگی کہیں. سنترے کو بہت سی جگہ لوگ بولتے نارنگی, خاص طور سے بنگال میں سنترے کو نارنگی بولتے ہیں. نارنگی اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی رنگ نہ ہو, اور سنترا تو اوپر سے بھی رنگ, اندر سے بھی رنگ, اور نام کیا ہے نارنگی, رنگ ہی نہیں ہے. ارے یہاں اوپر سے دیکھو تو آرنج, نیچے سے دیکھو آرنج کلر. کبیر داس بولتا ہے بالکل الٹا نام ہے, رنگی کو نارنگی کہیں, اور کھڑے اور چلے روپ کو کھویا. کھونا کس کو کہتے ہیں,
غائب,
جو غائب ہو جاتا ہے, اور دودھ کو جلا دو تو کیا ملتا ہے, غائب ہوتا ہے. اصلی مال مل جاتا ہے بولتے کھویا کھویا کھویا, کھویا نہیں پایا. الٹے بھی نام لوگ رکھتے ہیں, جلدی کو گاڑی کہیں, کھڑے پیڑ کو سویا, رنگی کو نارنگی کہیں, جلے دودھ کو کھویا. آج سوچنے کا وچار دھارا غلط ہو گیا ہے, جو کامیابی کا راستہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور ناکامی کے راستے پر چلنے کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے. اے لوگوں سنو, ایک گاڑی ہے, اس کا روپے کے پالش اور پینٹنگ خوب اچھا رکھو, ٹائر نئے سے نیا رکھو, لا کر کھڑا کر دو, لوگ کہیں گے بہت اچھی گاڑی سے کام لائے. لیکن انجن خراب ہے, گراؤنڈ پریمیم ٹوٹا ہوا ہے, کلچ پلیٹ اس کی گئی ہے, اور اس کا گریس یوز ہو گیا ہے, بریک آئل اندر نہیں ہے, بیٹری اندر نہیں ہے, اوپر سے اچھی, اوپر سے پرفیکٹ, نیچے کی ایسی گاڑی کا اگر کھیل کو مارو گے تو نہ آواز دے گی, نہ گھوم رہا کہے گی, نہ آگے کہیں گے ارے اوپر سے اتنی اچھی چلتی کیوں نہیں. اس لیے کہ اب یہ گاڑی اصل میں ہو گئی, بڑھ گئی ہے, ہم نہیں چلے گی, اندر ٹھیک کر لے, اوپر اگر ٹائر تھوڑا پنچر بھی ہے تو چپی لگا کر بلیشن لگا کر وہ آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن انجن خراب ہے تو پھر ٹائر چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو, منزل تک نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح ایمان اور عقیدہ دل کے بولت کے اندر رکھنا اللہ نے بند کر دیا ہے, جیسے ہنجن نظر نہیں آتا عقیدہ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ چاروں عمل نظر آتے ہیں, یہ اسلام کی وہیکل اور کار کی شان ہے. اے لوگوں سنو, یہ عقیدے کو پہلے پنچر پہ رکھو, اور یہ تمہارا ٹائر ہے اس کو بھی پنچر ہونے سے
بچائے.
اور تیسری چیز یہ ہے, کار کے اندر چار چکے, ایک انجن, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پٹرول. انجن بھی ٹھیک اور چکے بھی ٹھیک, پٹرول لائے اب چلے گی, سوسا کرے گی, ارے دھکا بھی مارو تو جب تک دھکا لگتا رہے گا چلتی رہے گی, اور دھکا ختم ہوا ختم. اے لوگوں, ہم دھکا مارو گاڑی نہیں ہے, ہم تو وہ ہیں کہ مسلک امام احمد رضا کی چابی لگایا اور شیر کو مارا, ہماری محبت اور ایمان کی گاڑی پھٹ پھٹ کر دی اور جنت کی منزل تک پہنچ گئی. اس میں محبت رسول کا پروز ہے. اور ایک چیز اور بھی ہونا چاہیے, بیٹری. بیٹری اگر نہیں ہے تو رات میں بہت مشکل سے کرنا ہوگا, اندھیرا ایسا ہے چلتے چلتے گڈھے میں گاڑی چلی جائے گی. اس ہمارے ایمانی انجن کی بیٹری کیا ہے؟ پٹرول بھی ضروری ہے, بیٹری بھی ضروری ہے. اسی بیٹری کا نام ہے اولیاء کرام کی عقیدت. اور تو خواجہ کی محبت یہ بیٹری ہے اور رسول کی محبت پٹرول ہے. اور پنکھے طیبہ آئے گا ہے ان گندا عقیدہ انجن ہے. نماز روزے حج اور زکات یہ اس سے سیکھتا ہے. سب سسٹم جب کسی گاڑی کا پرفیکٹ رہے گا تو وہ صرف مارنے پر حضور حضور نہیں کرے گی, ہر ہر کرے گی. یہ ہمارے مسلک کی شان ہے میرے دوست کہ ہماری گاڑی جب چلتی ہے تو وہ کہیں رکنی نہیں, اور اگر رک گئی ہے کہیں تو ہمارے پاس ایک سے ایک بڑے میکانک بھی موجود. ہمارا ورک شاپ بھی ہے بریلی شریف, ہمارا ایمانی ورک شاپ. اگر کہیں کار گیٹ میں کچرا آئے تو ازہری میاں کی نظر سے وہ کچرا صاف ہو جائے گا, ایران کی نگاہوں سے کچرا صاف ہو جائے گا. اور یہ جو حضور حضور کر رہی ہے یہ صاف ہو کر مندر پر پہنچ جائے گی. میلاد النبی کا پیغام, عمل کو بھی صحیح رکھو, پنچر مت ہونے دو. محبت رسول کا پٹرول تمہارے کار اور تمہارے انجن کی ٹنکی میں پورا پور ہو. محبت رسول کی بہتری بھی سلامت ہو, ہمیشہ اسے چارج کرتے رہنا بہتری ہو. اگر بہتری چارج کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھوپا کرتے ہو جی نہیں, وائر لگا کر کے پلک لگا کر کے اور اس کا ہولڈر ڈال دیتے ہو, بیٹری چارج ہوتی ہے. مشرق احمد رضا یہی چارجر ہے. جس نے اس وائر کو لگا لیا اس کی بیٹری کبھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی ہے. اور مشرق اعلی حضرت کا چارجر جس نے ضائع کر دیا, وہ سب کیسا وہی کا وہی اپنی جگہ پر کھڑا کرتا رہے گا, آگے نہ بڑھ سکے گا. اب یہ وہ تبلک آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات ختم کروں. پہلے ہی کر دینا چاہیے, لیکن میں نے سوچا کہ سب نے کھینچائی کی ہے تو میں کیوں نہ کھینچائی کروں, اس لیے اتنی دیر تک بہ گیا. اب تبلک پورا آ گیا, پہلے دو آیا نہ تین آیا, اب تیسرے کے بعد ہمت نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.